بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فضائل رمضان سے رمضان المبارک کے متعلق احادیث مبارکہ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں. حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا آمین. جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے. جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں. میں نے کہا آمین. فائدے میں اس حدیث کے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام نے تین بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی. اول تو حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے ورنہ ہماری ہلاکت میں کیا تردد ہے. درِ منصور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے. اول وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور گناہوں میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت کی بارش کی طرح برستی ہے. پس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تأمل ہے. اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ اور تراویح ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں. دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ درود نہ پڑھے. اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے. اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے. یعنی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے اور ہر بار اگر کہیں تو مستحب ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق بھی ہے. حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے. بعض احادیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے. نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا گیا ہے. یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا. محققین علماء نے ایسی روایات کی تاویل فرمائی ہو مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر و تقریر ان کو جمع کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بالکل بجا اور موزوں معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بدنصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالی جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات بلند ہونا، بہت پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ نیز اللہ جل جلالہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ، بہت سے وعدے درود شریف کی خاص خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت اور فقر دور ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے، اور قلب کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور بہت سی بشارتیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف کا پڑھنا عملاً فرض ہے، اور اس پر علماء مذہب کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب۔ تیسرے، وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے، علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے اگرچہ وہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کریں تب بھی سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہیں یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل بھی دنیا میں وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کہ ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، اور بہت سی روایات میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں ہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے مطیع شمار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے۔ تفسیر المواعظ میں حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھے جا رہے ہیں. اس وقت جو واعظ پڑھا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے رمضان کا خالص رکھنا. رمضان کا خالص رکھنا. فرمایا کہ بعض لوگ ایک ہی رات میں پورا قرآن شریف ختم کرتے ہیں جسے شبینہ کہتے ہیں. اس میں تو کئی بدعتیں ہیں. غور کر کے دیکھ لیجئے کہ اس میں دکھلاوے کی نیت ہوتی ہے. جو اس کا انتظام کرتا ہے اس کی بھی یہی نیت ہوتی ہے اور امام اور سننے والوں کی بھی. امام تو تعریفوں کے امیدوار رہتے ہیں کہ جہاں سلام پھیرا اور لوگوں نے منہ پر تعریف کر دی تو خوش ہو گئے, اور اگر کسی نے تعریف نہ کی تو پڑھا بھی نہیں جاتا. حدیث میں حکم دیا ہے کہ تعریف کرنے والے کے منہ پر خاک جھونک دو, اور جو امام ہوتے ہیں ان پر بھی اس تعریف کا اثر ہوتا ہے. یہاں تک کہ بعض امام تو تعریف کرانے کو لقمہ تک نہیں لیتے, اپنا ہی پڑھے چلے جاتے ہیں اس خیال سے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اچھا یاد نہیں. اور جو لوگ انتظام کرتے ہیں وہ نماز میں آ کر شامل بھی نہیں ہوتے, انہیں چائے پانی ہی سے فرصت نہیں ہوتی. میں پوچھتا ہوں کہ شبینہ چائے پینے کے لیے کیا ہے یا قرآن شریف سننے کے لیے؟ بس معلوم ہوا غرض ان کی یہ ہے کہ لوگ جان لیں کہ ہمارے یہاں فلانی مسجد سے اچھا انتظام رہا. بس چائے پانی اچھا رہا مگر اصل چیز تو چھوٹ گئی. اب رہے سننے والے تو انصاف سے کہہ دیجئے, وہ قرآن شریف سننے کے لیے آتے ہیں یا نماز کے ساتھ دل لگی کرنے کو؟ کچھ کھڑے ہیں, کچھ بیٹھے ہیں, کچھ کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں, کبھی کچھ لوگ بیٹھ بھی نہ سکے تو نیت توڑ کر لیٹے لیٹے سن رہے ہیں. اور کریں بھی کیا بیچارے, گھنٹوں تک کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ اور بعضے جو ہمت کر کے کھڑے بھی ہیں تو امام کی غلطیوں کو چھوڑ جاتے ہیں. پاہ وہ کیسی ہی غلطی کرتا چلا جائے بتلا نہیں سکتے, کیونکہ سمجھتے ہیں کہ بتلانے سے حرج ہوگا اور قرآن شریف ختم ہونے سے رہ جائے گا. بعضے یہ غضب کرتے ہیں کہ نماز میں تو شریک نہیں ہوتے, ویسے ہی بیٹھے بیٹھے امام کو لقمہ دیے جاتے ہیں. اس صورت میں اگر امام نے لقمہ لے لیا تب بھی نماز سب کی ٹوٹ جائے گی, اور اگر نہ لیا تو غلطی رہ گئی, اور غلطی سے اگر معنی خراب ہو گئے تب بھی نماز درست نہ ہوگی. اب ان سننے والوں کی ساری محنت بیکار گئی, مفت میں بیچاروں کو تکلیف بھی ہوئی, غرض کہ ایسی حالت میں اگر لقمہ لیا تب بھی نماز نہ ہو گئی, اگر نہ لیا تب بھی درست نہ ہوگی. اب ان سب حالتوں کو ملا کر آپ ہی کہہ دیجئے کہ یہ نماز ہے یا کھیل؟ اور جب شرع کے قاعدے سے نماز ہی نہ ہوئی تو پھر قبول تو کیا ہوتی؟ اور ایک خرابی شبینے میں یہ بھی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نفل کی جماعت کرتے ہیں, کیونکہ بعض ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو تراویح کی جماعت میں کر سکتے ہوں. زیادہ نمازی تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اول سے آخر تک شریک رہیں اور اس میں تراویح کو پورا کریں. اس لیے اول سب امام اور مقتدی تراویح علیحدہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر نفلوں میں پڑھتے ہیں. نفلوں میں جماعت مکروہ ہے. غرض کے بہت سی خرابیاں شبینے میں کر رکھی ہیں, اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض حافظ اپنا اپنا پڑھنے کے بعد آ کر شریک ہوتے ہیں تاکہ امام کو غلطی میں ڈالیں اور اسے چکرا دیں. یہاں تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ سننے کو آتے ہیں, اس میں تو کچھ بے ادبی نہیں ہے, مگر ذرا نیت تو دیکھ لو. اور اسی قسم کی بہت سی بدعتیں اس میں شامل کر رکھی ہیں. ہاں اگر شبینے میں تمہاری صرف یہی نیت ہو کہ قرآن شریف پورا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, مگر نیت کو اچھی طرح دیکھ لو کہ اس میں دکھاوٹ وغیرہ اور تو کچھ نہیں مل رہا, اور اس کی شہرت بھی نہ دو کہ ہمارے ہاں شبینہ ہوگا, ورنہ پھر وہی دکھلاوا ہو جائے گا. خالص نیت نہ رہے گی. اور جتنی ہمت ہو قرآن شریف پڑھو, امام کو گڑبڑ میں نہ ڈالو, اور جتنی خرابیاں کر رکھی ہیں ان سے بچو. ایک بدعت رمضان میں یہ کر رکھی ہے کہ حافظ صاحب گھروں میں جا کر غیر عورتوں کو محراب سناتے ہیں. اس میں بھی بہت سی خرابیاں ہیں. ایک یہ کہ غیر مرد جب خوش آواز سے پڑھے تو اس کی آواز عورت کو سننا ایسے ہی منع ہے جیسے کہ مرد غیر عورت کی آواز سنے. اور رواج یہی ہے کہ خوش آواز مرد تلاش کیے جاتے ہیں, اور حافظ صاحب بھی مردوں کی جماعت میں تو شاید سادہ سادہ ہی پڑھتے مگر عورتوں میں خوب بنا بنا کر پڑھتے ہیں. بھلا عورتوں کو جماعت کی کون سی ضرورت ہے؟ اپنی اپنی الگ پڑھیں, اور انہیں کچھ محراب سننے کی بھی ضرورت نہیں. اگر حافظ ہیں تو تنہا تنہا اپنی تراویح ختم کر لیں، اور اگر حافظ نہیں تو علم طرح کیف سے پڑھ لیں، اور ایسا ہی شوق ہے تو روز مرہ جتنا ہو سکے ناظرہ قرآن پڑھ لیا کریں۔ غیروں کی خوش آوازی سننے میں کیوں روپیہ خرچ کر کے گناہ مول لیتی ہو؟ دوسری بدعت اس میں یہ کر رکھی ہے کہ حافظ کو اجرت دے کر قرآن شریف پڑھوایا جاتا ہے، اور عبادت پر اجرت لینی حرام ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قبر پر حافظ کو مقرر کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں بھی تو یہی بات ہے کہ عبادت پر اجرت دی جاتی ہے۔ اس پر بعض لوگ کہہ لیا کرتے ہیں کہ صاحب مولویوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مردے کو ثواب پہنچانا ہی بند کرا دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کا ثواب ہی نہیں پہنچتا، پھر بند کیا کرا دیا؟ کیونکہ ثواب پہنچنے کی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اول کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، پھر اس کو اختیار ہے کہ جسے چاہے بخش دے، جیسے اپنا مال جسے چاہے دے دے، اور یہاں خود ہی کو ثواب نہیں ملا تو دوسرے کو کیا بخشے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم حافظ کو تراویح میں محراب سنانے کی اجرت نہیں دیتے، اور اسی وجہ سے ہم پہلے سے ٹھہراتے بھی نہیں ہیں کہ اتنا روپیہ دیں گے، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ جس بات کا رواج ہے اس کا ٹھہرانا بے ٹھہرانا سب برابر ہے۔ اگر حافظ صاحب کو کسی طرح معلوم ہو جائے کہ یہاں کچھ نہ ملے گا تو درمیان رمضان ہی میں حافظ صاحب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس میں کچھ حرج نہیں، بلکہ حافظوں کو ویسے ہی دیتے رہا کرو، اب اس طرح دینے کی عادت تو نہیں رہی، اس وجہ سے ان بیچاروں کی نیتیں خراب ہو گئیں۔ اگر انہیں بلا مانگے اور بلا ہیلے کے لیے کہ یہی دے دیا جائے کرے تو یہ نوبت کاہے کو آئے۔ ایک طالب علم کا قصہ ہے کہ وہ ایک جگہ پڑھنے گئے، کھانا مقرر نہ ہوا، اتفاق سے ایک موت ہو گئی، اوروں کے لیے تو غمی تھی مگر اس بیچارے کے لیے عید کا دن آ گیا، ان کا کھانا 40 دن کے لیے مقرر ہو گیا، انہوں نے اس کو غنیمت سمجھا۔ جب چلہ ختم ہونے کو آیا تو انہیں فکر ہوئی کہ پھر وہی فاقہ آتا ہے، اتفاق سے چلہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ایک اور موت ہو گئی، ان کے ایک چلے کا سامان اور ہو گیا، غرض اسی طرح کئی موٹے موٹے ایک کے بعد دوسرا ہو کر لڑک گئے۔ ان طالب علم کو چاٹ لگ گئی اور ہر وقت انتظار میں رہنے لگے کہ کسی طرح کوئی مرے۔ ایک روز ایک شخص نے کہا کہ یہ طالب علم سارے محلے کو اسی طرح کھا جائے گا، ورنہ اس کا کھانا کر دو، کہیں اس طرح بھی اللہ میں پہنچاتے ہیں۔ غرض یہ نوبت بدنیتی کی کس طرح سے پہنچی، صرف اس وجہ سے کہ حقداروں کو خبر نہیں لیتے، یوں تو کبھی سالن بھی ڈھنگ کا نہ ملے۔ ہاں جمعرات کے دن حلوے آ جائیں گے، اور جو کوئی مولوی کہتا ہے کہ جمعرات ہی کے ساتھ کھانے دینے کو کیوں خاص کر رکھا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے۔ صاحبو سوچو تو، کیا 8 دن کا کھانا ایک دن کھا سکتے ہیں؟ طالب علم غریب نے کیا قصور کیا ہے کہ ہفتے بھر تو بھر تک تو فاقہ کراؤ اور ایک دن اتنا لا کر رکھ دو کہ کھا نہ سکے؟ چاہیے کہ ان کی خدمت کرتے رہا کرو تاکہ ان کی نیت نہ بگڑے، مگر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو اور اس کی وجہ ہے یہ ہے کہ دین کی خدمت کرنے والوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، اس لیے نہ ان کی کچھ عزت کی جاتی ہے نہ ان کے ساتھ کچھ سلوک کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے رواج ہو گیا ہے کہ اذان کہنے کے لیے وہی مقرر ہوتا ہے جو کسی کام کا نہ ہو، لولے لنگڑے اپاہج جو کسی کام کے نہ رہیں وہ اذان کہنے کا پیشہ لے لیتے ہیں، پھر کوئی ان کی خبر لیتا ہے نہیں، اس وجہ سے ان کی نیتیں بگڑ گئیں۔ ایک مردے کا چادر کسی نے ایک فقیر کو دے دیا تھا اذان دینے والے کو، اذان دینے والے کو جو خبر لگی تو فوراً پہنچے کہ واہ صاحب میرا حق اس کو دے دیا، خدا خدا کر کے تو یہ دن آتا ہے، اس میں بھی ہمارا حق اوروں کو دے دیتے ہو۔ بے شک یہی بات ہے، بہت انتظار کے بعد یہ دن نصیب ہوتا ہے، مگر اس میں اس کا قصور نہیں بلکہ محلے والوں کا قصور ہے، انہوں نے یہ نوبت کیوں پہنچائی؟ اگر ہم لوگ مقرر کر لیں کہ 11 مہینے میں جہاں اپنے لیے کپڑے بناتے ہیں ایک کپڑا ان کو بھی بنا دیں، اور جہاں آپ کھاتے ہیں کبھی ان کو بھی دعوت کر دیا کریں، اور اپنے خرچ کے روپیوں کے ساتھ ان کے لیے بھی کچھ روپیہ نکال دیا کریں، غرض رمضان کے سوا اور مہینوں میں بھی حافظوں کی برابر خبر گیری کرتے رہا کریں، پھر رمضان شریف میں ان سے کہا جائے کہ قرآن شریف سنا دیجئے تو کیا نہیں سنائیں گے؟ ضرور خوشی کے ساتھ منظور کر لیں گے، اور اس میں کچھ خرابی بھی نہ ہوگی کیونکہ اب عبادت پر اجرت ہی نہیں رہی۔ غرض اجرت پر حافظ سے قرآن شریف پڑھوانا جائز نہیں، اور ایسے ہی عورتوں کو گھر میں سنانا مناسب نہیں، اور عورتوں کو پورا قرآن سننے کی کیا حاجت ہے؟ شریعت نے ان پر فرض تو کیا نہیں، تو ان کے ذمے کچھ ضروری نہیں، علم طرح کیف سے تراویح پڑھ لیا کریں۔ اور اس میں ایک خرابی اور بھی ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ حافظ عورتوں کے سامنے حافظ عورتوں کے سنانے کو مقرر کیا جاتا ہے تو سارے محلے سے عورتیں آ کر جمع ہوتی ہیں اور عورت کو بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، تو پھر عورتوں کو جمع کرنا جمع ہونا درست نہ ہوا، کیونکہ ان کو محراب سننا کوئی ضروری نہیں۔ یہ اشعار ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے ہیں، اور حضرت والا رحمہ اللہ نے ان اشعار سے پہلے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت پھول پوری قدس سرہ العزیز کے ہمراہ کانپور محلہ کرنیل گنج با مکان جناب حاجی سلام الدین صاحب 1959 کے زمانے قیام میں یہ اشعار ہوئے تھے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست حاجی عبدالرؤف صاحب میرے ان اشعار کو مجلس احباب میں سنایا کرتے تھے، کبھی کبھی حضرت مرشدی پھول پوری قدس سرہ العزیز بھی اس مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ تقریباً یہ تمام اشعار حضرت والا قدس سرہ کے سنے ہوئے ہیں، اور سنتے وقت حضرت والا پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اول شعر جو اس میں ہے وہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس کے بعد جو اشعار ہمارے حضرت والا رحم اللہ کے ہیں۔ اشعار کا عنوان ہے لذت درد بے مثال ہے آج۔ لذت
نیم جانے سنے کیا لے
سنتوں کا اہتمام کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اور جمعے کے دن غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، جلد مسجد جانا، پیدل مسجد جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، خطبے کو غور سے سننا، اور کوئی لہو لعب نہ کرنا، اور جمعے کے دن اپنے صفائی ستھرائی کے علاوہ خوشبو کا استعمال کرنا اور زیب و زینت کرنا، یہ سب سنتیں ہیں، اس کا خوب اہتمام کیا جائے. داڑھی سر میں تیل لگانا بھی سنت ہے. یہ سب سنتوں کے اہتمام پر بڑے فضائل ہیں، اس کی بڑی نیکیاں ہیں. اور علاوہ اس کے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. اور علاوہ اس کے جمعے کا دن پورے کا پورا دعاؤں کی قبولیت کا مبارک وقت ہوتا ہے، خصوصاً مغرب سے قبل، جو عصر کے بعد اور مغرب سے قبل جو وقت ہوتا ہے، یہ بھی بہت مبارک وقت ہے، قیمتی وقت ہے. اور پھر یہ تو رمضان شریف کا مہینہ خود ایک مبارک ہے، اس میں جمعہ ہے، تو اس میں خوب نیکیوں کا اہتمام کیا جائے. جس کو ہمت ہو اور فرصت بھی ہو، فراغت بھی ہو، بشاشت بھی ہو، تو وہ صلاۃ تسبیح کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. اور جو ہے مگر یہ کہ پورا کا پورا جمعہ جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے خاص اوقات ہوتے ہیں. تقریباً پورے ہی وقت جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے، تو اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم.